الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَفْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزاز سورۃ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کا جو تیسرا حصہ ہے، طویل ترین حصہ، آیت نمبر 58 سے اور آیت نمبر 152 تک یہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اہل ایمان سے خاص طور پر اس میں خطاب کا رخ ہے، اور اہل ایمان میں سے جو آستین کے صاف ہیں، چھپے ہوئے دشمن یعنی منافقین، ان کے تذکرے چل رہے ہیں، ان کے جو بھی خصلتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، ان کا پردہ چاک کر رہا ہے. اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ یہ جو سورۃ النساء ہے، یہ اس کا جو شان نزول ہے وہ 4 ہجری ہے، اور یہ بات بھی تاریخ اعتبار سے ذہن میں رکھیں کہ منافقین یہ پہلی دفعہ ایکسپوز ہوئے تھے سن 3 ہجری میں، جو غزوہ احد ہوا ہے. یعنی پہلا مارکہ تو سن 2 ہجری میں ہوا، غزوہ بدر، اور دوسرا مارکہ ایک سال کے بعد سن 3 ہجری میں ہوا، اور اس موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، یہ 300 منافقین ہیں کہ جو الگ ہو گئے تھے، واپس چلے گئے تھے، بزدلی دکھائی تھی ایک سازش کے تحت. تو بہرحال یہ پہلا موقع تھا کہ جو منافقین ان کا پہلی دفعہ اظہار ہوا، اور یہ صحیح طور پر تو ایکسپوز ہوئے ہیں سن 9 ہجری میں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ جو ان کے لیے، منافقین کے لیے آخری احکامات ہیں، سخت احکامات، وہ تو آئے ہیں سن 9 ہجری میں سورہ توبہ میں، انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی کیفیت یہ تھی، خاص طور پر حق و باطل میں ایک کشمکش جاری تھی، اور اس میں جو بھی اصل دشمن ہے کفار، وہ مقابلے پر تھا، لیکن ان کا گٹھ جوڑ اندر مسلمانوں کے جو یہ چھپے ہوئے آستین کے سامنے تھے منافقین، ان سے بھی تھا، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھے مسلمانوں کے لیے. تو لہذا اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ منافقین کا پردہ جو ہے وہ چاک کیا جائے، اور اہل ایمان کو بتایا جائے کہ بھئی ان خصلتوں کے جو بھی یہ لوگ ہیں، یہ تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ان 9 مسلموں کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جن کے ایمان میں کمزوری تھی، اور وہ منافقین کی اسی طرح کی جو بھی روش ہے اس کو اختیار کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے، بلکہ ایک نرم نویہ منافقین کے حوالے سے وہ رکھ رہے تھے. ان کے سامنے بھی یہ سازشیں ہیں منافقین کی، اور ان کی خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور عموم میں یہ تمام انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، خاص طور پر ہمارے لیے ہدایت ہے. یہ ہم بات تسلسل سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ منافق وہ تھا کہ جو کلمہ گو مسلمان تھا، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے تو پھر پسپائی اختیار کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر نفاق کا شکار ہوتے ہیں. آج ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ خطرہ مجھے اور آپ کو ہے اس نفاق کے حوالے سے, اور خدشہ یہ محسوس ہونا چاہیے. اور ان آیتوں کو ہمیں آئینے کے طور پر دیکھنا ہے کہ یہ خصلتیں جو یہاں منافقین کے بیان ہو رہی ہیں وہ ہم میں تو نہیں. اللہ تعالی ہمیں منافقین کی جو بھی نشانیاں قرآن مجید ہمیں یہاں بیان کر رہا ہے, اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بھی ہم پڑھ لیں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. یہاں آغاز میں فرمایا جا رہا ہے منافقین ہی کا سلسلہ کلام میں تذکرہ ہے ان کی خصلتوں کا, فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ, بے شک یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی دھوکہ اللہ کو تو نہیں دے سکتے, یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خادعہم, اور جبکہ اللہ ہے کہ جو ان کی چال بازی کا, ان کے دھوکے کی ان کو سزا ہے کہ جو دینے والا ہے, ان کی چال بازی اور ان کی جو بھی دھوکہ ہے اس کا جواب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا بطور سزا. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کتنا یعنی بیوقوف انسان ہے وہ شخص کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اپنے ان گھٹیا حرکتوں سے اور سازشوں سے کہ جو منافقین چل رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریزا تھے, ہجرت سے گریزا تھے, قتال سے گریزا تھے جو دشمنوں کے خلاف تھا, اور بہرحال یہ ہے کہ وہ جڑے کھوکھلی کر رہے تھے مسلمانوں کی اور کفار کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے اور سارے راز جو وہ فاش کر رہے تھے اندر بیٹھ کر, تو لہٰذا کتنی بیوقوفی یہ تھی منافقین کی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود وہ اللہ کی نگاہ سے بچے ہوئے. آج بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, یعنی ہمارے معاشرے میں کلمہ گو مسلمان چاہے وہ خاص ہو چاہے عام ہو, یعنی حکمرانوں کا معاملہ بھی لے لیجئے تو وہاں پر بھی کیفیت یہ ہے کہ بڑے بڑے یعنی یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ ہے سب سے بڑا, اوپر دیکھنے والا ہر شے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کی نگاہ سے کوئی شے مخفی نہیں. لیکن یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ جب انسان کے ذہن پر دنیا سوار ہوتی, دنیا کی ایگزیبیشن, اس کی جو رانائیاں ہیں, دنیا کا جو عارضی مال و متع ہے, جب یہ انسان کے ذہن پر سوار ہو جائے کہ بس یہی سب کچھ ہے, تو پھر یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت سے بھی انسان صرف نظر کر دیتا ہے کہ وہ کوئی نہیں دیکھنے والا, اور وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ سارے کرتوت اللہ سے بھی وہ چھپا جائے گا, اور اس طرح سے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی تو بس ہمیں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. حالانکہ یہ ڈھیل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تاکہ ایک وقت بندہ مومن کو وہ اللہ تعالیٰ بندے کو فراہم کرے کہ جس میں وہ اپنی اصلاح کرنا چاہے تو پلٹ جائے دین کی طرف, اپنے اس گناہ کو اور سازشوں کو چھوڑ دے. لیکن اس ڈھیل کا غلط فائدہ ہے کہ جو کہ پھر بندہ اٹھاتا ہے اور منافقین بھی اٹھا رہے تھے. یعنی کسی نے بڑے خوب مثال دی کہ یہ منافقین کی جو مثال ہے نا یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ یہ اللہ کی ڈھیل کو جو ہے وہ اپنے لیے سازگار سمجھ رہے ہیں, بالکل ویسے ہی کہ جو مچھلیوں کا شکار کرنے والا وہ کس طرح سے اپنے ڈور میں آگے کنڈی جو ہے وہ لگاتا ہے اور اس میں گوشت پھنساتا اور پھر وہ اندر ڈالتا ہے سمندر کے, اور مچھلی جو ہے وہ یہ گوشت کو دیکھ کر سمجھتی ہے کہ اس کی ضیافت ہو رہی ہے, یعنی اس کی مہمان یعنی میزبانی ہو رہی ہے اور یہ جو ہے وہ میرے لیے خزاں ہے. وہ اس کی طرف جاتی ہے اور اس گوشت کو جو ہے وہ کھاتی ہے, اندر منہ میں لیتی ہے, اور جیسے ہی وہ منہ میں لیتی ہے تو شکاری کیا کرتا ہے, یعنی فوراً نہیں کھینچتا پھر ڈور کو بلکہ وہ ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ جو کنڈی ہے کہ جس میں مچھلی کو پھنسنا ہے وہ اور اندر اس کے جائے, منہ کے اندر چلے جائے, جسم کے اندر چلی جائے, تاکہ یہ ہے کہ پھر وہ اندر جا کے پھر وہ گھسیٹے گا تو پھر وہ اچھی طرح سے کنڈا اس میں مچھلی پھنسے گی. تو یہ اللہ کی ڈھیل کو بالکل اسی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ہمارے اس میں فائدے ہیں اور ہمیں کچھ ہونے والا نہیں, کوئی پکڑ دھکڑ جو وہ نہیں ہوگی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اللہ ہے کہ جو ان کے اس دھوکہ دہی کا چال بازی کا جواب دے گا, اس کی سزا دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, اللہ اکبر. یہ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں آئینے کے طور پر ہمیں دیکھنا ہے منافقین کی بعض ایسی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اہل ایمان کا جو بھی یعنی معاشرہ ہے جس میں اہل ایمان بستے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ کامن ہے، یہ خصلت جو کہ منافقین کے اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے بیان کی. اور وہ یہ خصلت ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب بھی یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَى، تو کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی کے ساتھ، یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی گھسیٹ کر جو ہے وہ لا رہا ہے زبردستی، یہ خود نہیں آنا چاہ رہے. یعنی یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے، یہ منافقین کی کیفیت ہے کہ جو بیان کی جا رہی. اچھا یہاں بنیادی طور پر بات کو سمجھیے کہ 1400 سال پہلے کے جو منافق تھا وہ 5 وقت باجماعت آ کے نماز پڑھتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو معاشرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دور کہ جس میں اب بنفس نفیس اللہ کے رسول موجود ہیں، اور وہ اہل ایمان کا معاشرہ وہ ایسا معاشرہ تھا کہ جس میں نماز وہ بنیادی ستون تھا دین کا. اور یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں آ رہا تھا، نہیں آتا تھا باجماعت، تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ ایک تو یہ بات سمجھتے تھے کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو گیا ہو، یعنی ہمارا کوئی بھی ساتھی اگر 5 وقت باجماعت نماز میں نہیں آ رہا تو وہ ایک دم سے یہ سمجھتے تھے کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو گیا، تو لہٰذا وہ اس کی عیادت کو پہنچتے تھے اور عیادت کرتے تھے، مزاج پرسی کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مستقل بغیر کسی عذر کے کوئی شخص نہیں آتا تھا تو پھر اس معاشرے میں یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اب اس شخص کے اندر یہ نفاق کا مرض ہے کہ جو کہ پنپ گیا ہے اور وہ پل رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وجہ ہے کہ منافقین یہ اپنے اس کیفیت کو چھپانے کے لیے کہ کہیں مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم منافق ہو گئے اور نماز کو نہیں آ رہے، تو نماز کو تو لازمن آتے تھے، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے تھے. آج کا جو معاشرہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 14 سال پہلے کے منافقین 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، اور آج کیا ہے میرا اور آپ کا معاملہ، ہمارا معاملہ الا ماشاء اللہ کہ نمازوں کے حوالے سے بالکل، یعنی فجر کی نماز خاص طور پر بالکل، یعنی 2-2، 3-3 مہینے اور کئی مہینوں تک جو ہے وہ نماز نہیں ہو رہی ہوتی اور ماتھے پر بل بھی نہیں پڑ رہے ہوتے اور پکے مسلمان اپنے آپ کو سمجھا جا رہا ہوتا. بلکہ میں صرف فجر کی نماز کی بات کیا کروں، یہاں تو معاشرہ جس معاشرے میں ہم ہیں یہاں تو سالانہ بنیادوں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یعنی کچھ ہیں کہ جو بس سالانہ بنیادوں پر ہی دین کی نمازیں پڑھے ہوتے ہیں، باقی ساری نمازوں کی طرف توجہ ہی نہیں، دھلے سے جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں. کچھ ہفتہ وار بنیادوں پر نمازیں ادا کر رہے ہیں صرف جمعے کی، اور وہ بھی کس طرح سے آتے ہیں، اینڈ وقت پر جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، یعنی پورا واضح نصیحت بھی نکل جاتی ہے، سب کچھ نکل جاتا ہے، اور جو اصل اجر ہے تذکیر اور یاد دہانی کا جمعے کے دن جو اجر و ثواب اس کا ہے وہ سب جو ہے وہ ضائع کر کے اور بس فرض ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ اس وقت کی کیفیت ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ نماز، یعنی جو وہ معاشرہ تھا اس میں مائیں ایسے بچوں کو جنتی تھیں کہ جو کہ 5 وقت کے باجماعت نمازی ہوتے تھے. آج کا معاشرہ اس میں فرق یہ ہو گیا کہ ہماری مائیں ایسے بچوں کو جن رہی ہیں کہ جو بھی نمازی پیدا ہو رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وہ ماحول ہے. بچے کا کیا قصور ہے؟ بچہ تو اس کے والدین اس کو مجوسی نصرانی عیسائی بناتے ہیں نا، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جو اصل تربیت ہے وہ تو والدین کی تھی، والدین کو کوئی فکر ہی نہیں، بس وہ تو دنیاوی اعتبار سے وہ بابو بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول میں ہائی فائی فیس دے کر اور بچے کو جو ہے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، دین کے لحاظ سے نمازوں کے لحاظ سے کوئی فکر نہیں. یعنی اب اندازہ کیجئے یہ وہ نماز ہے کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے رسول نے اس کو قرار دیا ہے کہ یہ نماز قرۃ عین فی صلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصلاۃ فارق بین الحق والباطل، کہ یہ نماز یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی شے ہے، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی شے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب دیکھیے آپ، آپ فرماتے تھے کہ یعنی میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو یعنی نماز میں امامت کے لیے آگے کروں اور آگ کا وہ شعلہ لے کر، مشعل لے کر میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو بلا عذر جو ہے وہ گھروں پہ نماز ادا کرتے. یہ غضب ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نماز کی جو اماد الدین ہے، دین کا بنیادی ستون ہے، معراج المومنین ہے، اہل ایمان کی معراج ہے کہ جو اٹھان دیتی ہے ایک بندہ مومن کو، ترفع دیتی. لیکن آج اس نماز کی اہمیت میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ الا ماشاءاللہ، یعنی اتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ نمازیں جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے. قرآن مجید میں یعنی یعنی اہل منافقین ہی کی خصلت بیان ہوئی ہے اللہ کے نافرمانوں کی. اعضاء الصلاۃ انہوں نے نماز کو ضائع کر دی. یعنی ہیلدی سچویشن یہ ہے کہ مجھے یہ یاد نہ ہو کہ میری آخری فجر کی نماز کب چھوٹی تھی, یہ صحت مند علامت. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے آخری فجر کی نماز کب پڑھی تھی. اس وقت یہ صورتحال. تو بہر اللہ تعالی ہمیں اس پر سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں اہل جنت اہل جہنم کا مکالمہ قرآن مجید سورہ مدثر میں نقل کرتا ہے. اہل جنت پوچھیں گے اہل جہنم سے کہ ما سلککم فی سقر, بھئی تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ تو بہت ساری وجوہات اہل جہنم بتائیں گے, لیکن سب سے پہلی وجہ کیا بیان کریں گے جہنم میں جانے گی کہ لم نکو من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے, ہم نماز پڑھنے والے نہیں. یہ اہل جہنم اپنے جہنم میں جانے کی پہلی وجہ یہ بیان کریں گے, ہم نماز پڑھنے والے تھے. آخرت میں سب سے پہلا سوال وہ نماز کے متعلق ہونا. اب یہ اتنی اہمیت ہے نماز کی, لیکن ہمارا جو تعلق ہے نماز کے حوالے سے وہ ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کتنی جو ہے وہ ایک ذوق اور شوق ہے نماز کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی مثال مسجد کے ساتھ اس کا تعلق بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ پانی کے ساتھ مچھلی کا ہے. یعنی مچھلی جو ہے وہ پانی سے نکلنا نہیں چاہتی. یہی تعلق ایک بندہ مومن کا مسجد کے ساتھ ہے. اور منافق کا مسجد کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جیسے کہ ایک پرندہ وہ پنجرے میں جو ہے وہ بند ہے, اور جیسے ہی جو ہے وہ پنجرہ کھلا اور فوراً جو ہے وہ اڑتا ہے. تو یہی کیفیت جو ہے وہ ایک منافق کی مسجد کے ساتھ ہوتی. میں مجبوری میں اور ایسے یعنی سستی کے ساتھ کہ جیسے کہ گھسیٹ کر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. دوبارہ یہ ہے کہ یہ نماز کی اہمیت یہاں خاص طور پر بیان ہو رہی ہے, اور منافقین کی جو خصلت ہے اس کے ذیل میں نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ بندہ مومن کی شان نہیں کہ وہ سستی کے ساتھ جو ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, نہیں بلکہ وہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. سورۃ المومنون کی ابتدائی جو 11 آیات ہیں بندہ مومن کی جو بنیادی اوصاف ہے اس میں سے پہلی یعنی ایک صفت نماز سے متعلق یہی کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں, نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورۃ المعارج میں آیا کہ وہ نماز میں مداومت اختیار کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس جو ہے وہ پڑھنا شروع کی تو ایک ہفتے تک پڑھا اور پھر 2 مہینے تک جو ہے وہ چھٹی. یہ مزاج کا جو کھلنڈرا پن ہے اور جو غیر سنجیدگی ہے وہ ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ ہے. یعنی 3-3 مہینے تک نماز نہیں ہو رہی اور یہ ہے کہ بس پڑھ رہے تو بس وہ ایک شعلہ مستعجل بود والی کیفیت ہے کہ ایک دم بھڑکنے والی کیفیت. تو دین اسلام میں پسندیدہ یہ ہے کہ عمل چھوٹے سے شروع کیا جائے کم سے, لیکن اس میں دوام زیادہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی کیفیت نصیب فرمائے. ہمیں تو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد جو افضل نماز ہے بعد الفریضہ نماز تہجد, اس کی طرح پیش قدمی کرنی, اس کی کتنی اہمیت ہے جو دین اسلام میں بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو ایک تو خصلت نشانی یہ ہے نماز کے حوالے سے کہ وہ نماز میں آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ. نمبر 2, یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے, یعنی مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی ہم بھی مسلمان. تو لہٰذا یہ دکھاوے کی جو بھی نماز ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے تو شرک کیا. اس بھئی نماز کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے لیے, اللہ کا حکم ہے اللہ کے لیے نماز بندہ مومن ادا کرتا ہے. لیکن اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر رہا ہے؟ لوگوں کو شریک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس خصلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. اور دیکھیں یہی مقصد ہے نماز کا. سورہ طہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کا جو مقصد بیان کیا, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یعنی 5 وقت نماز کی کال ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو مسجد میں بلاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آؤ, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. یعنی اپنے جھمیلوں میں تم پڑے ہو, دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو, تو لہٰذا 5 وقت آ کے یعنی اپنی جو عہد بندگی ہو اس کو تازہ کرو. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں, لوہے جبھی تازہ کریں. یہ ہے اصل مقاصد نماز کے کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور وہ یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر بہت کم. مزغ زبین بین ذالک, یہ ہے تیسری نشانی منافق کی کہ یہ کفر اور اسلام کے بین میں معلق ہیں، تذبذب کا شکار، یعنی دانوا ڈول ہیں وہ، یعنی کفر اور اسلام میں بس ڈول رہے ہیں، جس طرح سے بے پیندے کا لوٹا ہوتا ہے نا، یعنی پیندا نکال دے لوٹے گا تو وہ کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے، تو یہ منافق کی اصل میں نشانی ہے کہ وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں، پیسہ خرچ کروں، صدقہ کروں، اللہ کی راہ میں لگاؤں یا نہ لگاؤں، تو لگا یہ ہے کہ بس اسی شش و پنج میں وہ پڑے رہتے ہیں. اور چوتھی خصلت یہ ہے کہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ان میں ہے نہ یہ ان میں ہے. کیا مطلب ہے؟ نہ یہ مسلمانوں میں ہے نہ یہ کفار میں. ان کا جو اصل جو تحفظ ہے وہ ہے اصل میں اپنی جان اور مال کا تحفظ. یہ دو چیزوں کا تحفظ جہاں جس گروپ میں انہیں نظر آئے، کفر میں یا اہل ایمان کے گروہ میں، تو ادھر جا کے بیٹھ جاتے. یعنی یہ اپنے سے ہی جو ہے وہ مخلص نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. جب اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. یہ شرکت میانہ حق و باطل یہ کیا ہے؟ یہ ہے منافقانہ طرز عمل. یعنی ایک وہ شخص ہے نا کہ جو صرف دنیا دار ہو گیا، یکسو ہو گیا دنیا کے لیے، تو کم از کم اسے دنیا میں کچھ نہ کچھ مل جائے، اور جو ایمان کے لیے مخلص ہو گیا تو وہ تو دنیا اور آخرت دونوں کما گیا. لیکن یہ ہے کہ جو درمیان میں رہا تو یہ کہ نہ وہ ادھر کر رہا تھا نہ ادھر کر رہا تھا. تو یہ وجہ ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے جو پکار ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ٹیک اٹ آل اور لیو اٹ آل، یہ دو چیزیں ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کیفیت ہے کہ بھئی ایک قدم اسلام میں دوسرا قدم جو وہ کفر میں. اللہ تعالیٰ حکمرانوں کی سطح پر بھی اور عام اور خاص، یعنی عوام کی سطح پر بھی اور حکمرانوں کی سطح پر بھی، اللہ تعالیٰ اس روش سے جو وہ ہماری محفوظ فرمائے کہ ہم جو ہے وہ منافقانہ طرز عمل وہ اختیار کر رہے ہوں. فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو بس اے نبی آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے، یعنی ہدایت کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. یعنی اللہ جس کو گمراہ کر دے تو شیطان یہ ڈال سکتا ہے ذہن میں کہ بھئی بندے کا پھر کیا قصور ہے کہ جب اللہ گمراہ کر دے. تو اس کا جواب جو ہے وہ سورہ صف میں آتا ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انہوں نے خود ٹیڑھ اختیار کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور ان یعنی آیات کے آخر میں بھی ہم پڑھ لیں گے کہ پھر اللہ کو جو ہے وہ کوئی عذاب دینے میں کسی کو مزہ تھوڑی آتا ہے معاذ اللہ. لگا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے اور اللہ کی نعمتیں وہ حاصل کر لے اور اس کے عذاب سے بچ جائے. تو فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، اور اللہ گمراہ اسی کو کرتا ہے کہ جو خود ٹیڑھ اختیار کرتا ہے، گمراہی کے راستے پر چل نکلتا ہے ہدایت کے سامان کو چھوڑ کر، تو فلن تجد لہ سبیلا، تو اے نبی پھر آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے ہدایت کی. اب مزید خصلتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ خصلت پچھلی آیتوں میں بھی آئی تھی، اور یہ قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً کم از کم 8 مقامات ہیں کہ جس میں یہ اگلی خصلت ہے کہ جو بیان ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کے دعوے داروں، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دیکھو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ اہل ایمان کو چھوڑ کر، اہل ایمان کے مقابلے. لہذا یہ ہے کہ یہ جو بتانا کا لفظ آتا ہے نا قرآن مجید میں، یعنی ایسی دوستی کفار کے ساتھ کہ جس میں شیر و شکر ہو جائے، ہر چیز وہ کفار کے ساتھ اہل ایمان شیئر کرنے لگے. جس طرح سے 9/11 کے بعد ہم نے اپنی انٹیلیجنس شیئر کی، اپنے ہوائی اڈے شیئر کیے، کس کے مقابلے میں؟ ان اہل ایمان ایمان والوں کے مقابلے میں، کہ جو آج کس طرح سے پوری دنیا میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعتاً اگر یعنی جدید پورا نظام اور جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سب ایک طرف ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ جس نے اپنا کھوٹا مضبوط کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو وہی اصل میں ہے کامیاب ہونے والا. اور جو بھی یعنی مادہ پرستی کا شکار ہوتے ہیں اور مادے ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، میٹریلزم کا شکار ہوتے ہیں، لہذا وہ پھر ہمیشہ حزیمت ہی کا شکار ہوتے ہیں، جس طرح سے امریکہ ذلیل ہو کر اور وہ اس وقت جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہرگز اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے اس طرز عمل سے کہ تم اللہ کو دے دو اپنے مقابلے پر ایک کھلی سنت؟ یعنی کیا ہوگا اس وقت کہ جب روز قیامت تم اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے یعنی کفار کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا اہل ایمان کو چھوڑ کر؟ تم اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی گود میں جا کے بیٹھے کیوں؟ کیا جواب دو گے اس کا؟ یعنی تم اپنے اعمال کے ذریعے سے کھلی سنت دے رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس روش پر کہ تم کفار کا ساتھ دیتے ہو مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھرپور اس کی سزا دے، یہ کھلی سنت تم دے رہے ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی یہ منافقین کی جو سزا ہے اس کے حوالے سے، منافقین پر جو شناخت بیان ہوئی ہے، غضب بیان ہوا ہے پورے قرآن مجید میں سخت ترین آیت. فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. یہ جو درجہ کا لفظ آتا ہے، دو الفاظ آتے ہیں عربی میں، درجات، بلندی کے لیے جو بھی درجات طے در پہ درجات ہوتے ہیں تو اس کو اس کے لیے بلندی کے لیے آتے ہیں درجات، اور پستیوں کے لیے جو بھی درجے ہوتے ہیں اس کے لیے درکات کے لفظ آتا ہے. درکات یعنی نیچے کے لیے، پستی کے لیے اترنے کے لیے درکات، اور بلندی کے لیے درجات. تو یہاں پر الفاظ کیا ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے سطح پر ہوں گے، نچلے گھڑے میں ہوں گے. اور ولن تجد لہم نصیرا، اور اے نبی آپ ان کے لیے پھر کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے. یعنی جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں، اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جہنم کے بھی مختلف درکات ہیں، یعنی جہنم جو ہے وہ ٹاپ لیول ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی سعیرا، اور پھر اور ہاویہ، یہ سب سے نچلا درجہ ہے. تو یہ جو مختلف جہین اس طرح کے جو بھی سارے الفاظ آتے ہیں نا جہنم کے لیے، تو یہ مختلف درجات کے نام ہیں. لہذا یہ ہے کہ سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ ہاویہ ہے. مما ادراک ما ہیا نارن حامیہ، یعنی وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہ منافقین کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا، سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. یعنی اس میں مثال میں نے شاید پہلے بھی دی تھی کہ اگر آپ اسٹیل مل جائیں اور بلاسٹ فرنس جو سیکشن ہے اس کا آپ مشاہدہ کریں تو بڑا ہولناک سیکشن ہوتا ہے، اور یہ بلاسٹ فرنس میں سب سے زیادہ جو ہیٹ ریزسٹنس ہوتی ہے وہ اس کے باٹم پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہیٹ ریزسٹنس. تو سب سے زیادہ جہنم کا جو یعنی عذاب والا حصہ ہے وہ نچلا حصہ ہے، اور یہ منافقین کا ٹھکانہ ہے. اور یہ بات پہلے بھی سمجھی تھی کہ غصہ کس پر آتا ہے؟ ایک وہ شخص ہے کہ جو انکار کرتا ہے، مانتے ہی نہیں، کیا اس پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ یا وہ شخص کہ جو مان کر نہ مانے؟ تو جو مان کر نہ مانے اس پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. یہ منافقین ہی وہ آستین کے سانپ ہیں کہ جو مان تو رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، کلمہ پڑا ہوا، لیکن اللہ کی ایک بھی مان کے دے رہے ہیں. لہذا یہ ہے کہ ان پر غضب جو ہے اسی اعتبار سے بڑھ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ہاں ان کے لیے آخری جو بھی احکامات آئیں گے وہ سورہ توبہ میں آئیں گے، یعنی وہاں پر تو یہ ہے کہ یہ شفاعت محمدی سے محروم کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کفار اور یعنی منافقین کا اکھٹ ہوگا جہنم میں ایک ساتھ، جس طرح سے کفار کا ٹھکانہ ہے ویسے ان کا بھی ہوگا ساتھ جہنم میں. اسی طرح سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے وہ مزید ان پر جو ہے پابندیاں لگائیں کہ ان کا صدقہ بھی قبول نہ کیا جائے. اے نبی آپ ان منافقین کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، پابندی لگا دی گئی. لہذا یہ محرومیاں ہیں کہ جو کہ ان منافقین کے حوالے سے ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور انہیں بھی آپ ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے. ہاں اب دیکھیں یہ اللہ کی شان رحمت ہے، یعنی وہ منافقین کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دے رہے تھے اور یعنی جھوٹے بہانے پیش کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول ان کے جھوٹے بہانے قبول کر رہے تھے، انہیں اجازت دے رہے تھے کہ وہ بیٹھے رہیں غزوے میں نہ نکلیں، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو میرے کان ہی کان ہے، سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے ہوا حزن، یہ تو میرے کان ہی کان ہے، یعنی ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، معاذ اللہ اطاعت رسول سے جو ہے وہ گریزا ہیں، لوگوں کو بھی متنفع کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نو مسلم جو ہے وہ نہ جائیں اور یہ کفر کی طرف جائیں. ان تمام خصلتوں کے باوجود اب دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ ابھی جو ہے وہ موقع دیا جا رہا ہے منافقین کو
کہ ان الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله.
یعنی چار باتیں ہیں کہ جو یہاں پر کہی جا رہی ہیں منافقین سے کہ اب بھی موقع ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی, اس منافقانہ روش سے توبہ کر لی, اللہ کے جناب میں معافی مانگ لی اپنے طرز عمل کی, اور صرف توبہ پر نہیں واصلحوا اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی, اپنی روش کو جو ہے وہ تبدیل کر لی. واعتصموا باللہ اور اللہ سے وہ چمٹ گئے. اور یہ بات ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے مطالعے میں کہ اللہ سے چمٹنے سے مراد کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہمارے مطالعے میں رہی کہ واعتصموا بحبل اللہ, اللہ سے چمٹنے سے مراد کیا ہے, اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہو حبل اللہ المتین, اللہ کی رسی کیا ہے, یہ قرآن اللہ کی رسی. لہذا اس قرآن سے چمٹنے کا مطلب کیا ہے, قرآن کی حقوق ادا کیا جائے, اس پر ایمان لایا جائے, اس کی روزانہ تلاوت کی جائے, اس کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے, اس کے احکامات کو دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ قرآن کے حقوق ہیں, جو اس کو ادا کرے گا حقوق کو تو وہ قرآن سے چمٹے گا, اللہ سے اپنا تعلق جو وہ مضبوط کرے گا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور انہوں نے خالص کر لیا اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے. یعنی یہ ہے کہ یہ ہے وہ بندہ مومن کی شان کہ وہ خالص کر لیتے ہیں اطاعت کو اللہ کے لیے. یعنی اللہ کی اطاعت سب سے بلند ہے, جس طرح سے حدیث میں آتا ہے نا مسند احمد کی روایت میں کہ لا اطاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی. تو منافقین تو معاملہ یہی ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے کہ وہ اللہ کی اطاعت کو بالکل سائڈ میں رکھ کے اور لوگوں کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. پھر برادری کا کہاں مانیں گے, جو برادری چاہے گی وہ کریں گے شادی میں, جو بیوی کی خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی, اللہ اس کے رسول کے احکام بالکل پاؤں تلے رون دیے جاتے ہیں, اور سارے وہ کام شادی بیاہ میں ہو رہے ہوتے ہیں اپنی محافل میں کہ جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والے, اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور انہوں نے خالص کر لیا اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے. یہ وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص لفظ آتا ہے, یعنی جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو حنیفہ کا لفظ آتا ہے, یعنی وہ بالکل یکسو تھے اللہ کی اطاعت میں, اس کے حکم کی تابعداری میں حنیفہ بالکل یکسو تھے, کوئی اس میں کھوٹ نہیں تھا, ملاوٹ نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل. یہ وہ روش ہے کہ جو کہ مطلوب ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور وہ خالص ہو گئے اطاعت میں, ان کی اطاعت کو خالص کر لیا انہوں نے اللہ کے لیے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو اب بھی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر واقعتاً یہ توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, دین کو اطاعت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے, فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو بس یہ ہو جائیں گے اہل ایمان کے ساتھ. یعنی اگر یہ اپنے منافقانہ طرز عمل سے توبہ کر کے ریورٹ ہو جائیں, پلٹ جائیں, اصلاح کر لیں, تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی فہرست میں کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں روز قیامت. یعنی کتنی بڑی رحمت ہے, اتنی سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح منافقین کے سامنے یہ ابھی بھی موقع رکھ رہی ہے کہ اصلاح کرو اور مومنین کے ساتھ ہو جاؤ. فرمایا کہ وَسَوْفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور انقریب پھر اللہ دے گا اہل ایمان کو بہت بڑا اجر. آخر میں فرمایا جا رہا ہے یعنی کیسے ایک اٹھانے والا انداز ہے, یعنی جھجوڑنے والا انداز ہے کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ, اور اللہ کو کیا پڑی ہے, اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر کہ اگر تم اس کا شکر بجا لاؤ اور اس پر واقعتاً ایمان لے کر آؤ. دو چیزیں ہیں کہ جو بیان ہو رہی ہیں, یعنی ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ بھائی اللہ کو کیا پڑی, اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. یعنی معاذ اللہ, اللہ سیڈسٹ نہیں ہے. یہ سیڈسٹ کی جو اصطلاح ہے وہ آج کل استعمال ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کو اذیتیں دے کر جو ہے وہ سکون حاصل کرتے. یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, اور مختلف ساز و سامان جو وہ رکھے ہوتے ہیں, اس پر کئی کئی جو ہے وہ یعنی ڈاکومنٹریز ہیں کہ جو کہ بنی ہیں, اذیتیں دے کر ان کو لوگوں کو سکون جو ہے وہ حاصل ہو رہا تھا. تو معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, اللہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اذیتیں دے کر اسے سکون حاصل, وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے وہ اللہ کے عذاب سے بچیں, اللہ کی رحمت میں آ جائیں, اس کی نعمتوں میں آ جائیں. لہذا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اگر تم شکر بجا لاؤ اور واقعتاً وہ ایمان حقیقی اقرار سے بڑھ کر وہ تصدیق بالقلب والی کیفیت کے جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے اگر تم وہ انجام دو تو اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے دروازے تمہارے اوپر کھولنے کے لیے تیار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قدردان ہے، شاکر ہے، قدردان ہے اور علم رکھنے والا۔ اب دیکھیں یہاں پر بندے کے لیے تو شکرتم کا لفظ آیا، اس کے لیے بھی شکر کا لفظ آیا اور اللہ کے لیے بھی شاکر کا لفظ آیا، فرق کیا ہے؟ دیکھیں اگر یہ شکر کا لفظ بندے سے اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس بندے کو ہو اور وہ اللہ کے نعمتوں پر احسان مندی اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ بھئی اللہ مجھے اتنی نعمتیں دے رہا ہے تو میں اس کے دین کے خلاف کیوں ہو جاؤں، میں بغاوت کیوں کروں، میں اس کا بندہ بن کے رہوں، کسی اور کا بندہ نہیں بنوں۔ یہ ہے شکر گزاری کی روش بندے کی طرف۔ لہذا جب شکر کا لفظ بندے سے اللہ کی طرف منسوب ہو تو یہ کیا ہے کہ وہ احسان مندی کے جذبات بندے کے اندر پیدا ہوں اور وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے۔ ہاں یہ شکر کا لفظ جب اللہ کے لیے منسوب ہو کہ اللہ جو ہے وہ شاکر ہے تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ شکرگزار، یہ ترجمہ صحیح نہیں رہے گا، یعنی اللہ جو ہے وہ کسی کا احسان کیا رکھے گا، اللہ ہی احسان کرنے والا۔ لہذا اللہ کیا ہے؟ شاکر ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کی جو بھی شکر گزاری ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا، ان کی جو بھی محنتیں ہیں دین کے لیے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی قدردانی فرمائے گا، اپنی رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا، اپنی نعمتیں ان پر نشاور کرے گا۔ یہ ہے اصل میں کہ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی قدر کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، یعنی تمہارے اعمال اللہ کے علم میں ہے، کون کتنا یا پانی میں ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، یعنی کس کے اندر بڑے بڑے اعمال ہوں لیکن وہ ریاکاری سے پر ہوں، دکھاوے سے پر ہوں تو وہ تو بالکل ہی زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائیں گے۔ جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یعنی تین اشخاص والی حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، یعنی روایت میں آتا ہے نا کہ وہ ٹاپ کی پرسنالٹیز، یعنی دنیا میں وہ عظیم شخصیات گردانے جا رہے ہیں، کون؟ نمبر ایک جس کو دنیا دار، دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، شہید، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی قیمتی ترین سے جان قربان کر دی۔ دوسرا عالم دین، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دیا اور اس نے لوگوں کو جو ہے وہ علم بانٹا۔ تیسرا سخی انسان، کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کیا۔ یہ تینوں اشخاص روز قیامت سب سے پہلے پیش ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ انہیں نعمتیں گنوائے گا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا میں نے جان قربان کر دی اللہ، اپنی قیمتی ترین شہ تیری راہ میں۔ عالم دین کہے گا کہ تیرا علم جو ہے وہ جو تو نے مجھے دیا تھا تیرے بندوں میں بانٹا۔ سخی کہے گا کہ جو مال تو نے دیا میں نے تیرے بندوں میں تقسیم کیا۔ اللہ کہے گا تینوں کو تم نے جھوٹ کہا، تمہاری نیت عمل کے پیچھے یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ واہ واہ کریں، اور شہید تم ہوگے تو لوگ جری کہیں، جواد یعنی بڑا بہادر، وہ سارے القابات تمہیں مل گئے دنیا میں۔ سخی کو کہا، کہے گا اللہ تم نے جھوٹ کہا، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ واہ واہ کریں تمہارے، کتنے جو ہے وہ سخی انسان ہیں، اخباروں میں تمہاری تصویریں چھپ گئیں، یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح عالم دین کو کہا جائے گا تم بھی جھوٹ کہتے ہو، تمہاری بھی جو ہے نیت یہ تھی کہ لوگ بڑی واہ واہ کریں اور تمہاری جو ہے وہ بڑی یعنی علمی لحاظ سے جو ہے وہ قدردانی دنیا میں ہو جائے، یہ سارے القابات دنیا میں تمہیں مل گئے، تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا تینوں کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں واصل کر دیا جائے۔ کون؟ شہید، عالم اور سخی، یہ تین ٹاپ کی پرسنالٹیز۔ تینوں کا کامن مسئلہ کیا تھا؟ ریاکاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً، اور یہ ریاکاری کس عمل میں ہے، کس میں اخلاص ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے یا بندہ جو ہے وہ جانتا ہے، یعنی قبر کا حال مردہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً عمل میں خلوص اور اخلاص نصیب فرمائے، للائیت نصیب فرمائے، دکھاوے سے محفوظ فرمائے۔ اور جو بھی یہ منافقین کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں، آئینے کے طور پر ہمیں اس کو لیتے ہوئے ان تمام نشانیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ چار نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، منافق کی چار نشانیاں آپ نے فرمائے کہ جس کے اندر جس درجے کی جو بھی نشانی ہوگی وہ اسی درجے کا منافق، اور کسی کے اندر یہ چاروں نشانیاں موجود ہیں تو وہ تو کٹر منافق ہیں، 100% منافق۔ کیا نشانیاں بیان کی؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اترائے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ چاروں نشانیاں جس معاشرے جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں پورے گلوب پر مسلمان ہی ہے کہ جو کہ ان چاروں نشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے کاروبار وہ آج کہا جاتا ہے بغیر جھوٹ کے چلتا ہی نہیں، بچے بچے کی ٹپ پر جو ہے وہ زبان پر گالی ہے اور گالی جب تک نہ نکلے تو جب تک یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو زیر ہم کر ہی نہیں سکتے، یعنی دوسرا ہمیں بیوقوف سمجھے گا بڑا ڈھیلا سمجھے گا اگر جب تک میں گالی اسے نہ دوں، یہ تصورات ہیں، اتنی گراوٹ ہے ہماری اس وقت معاشرے کی۔ تو یہ چار نشانی اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔